أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. یہ سورة محمد ہے، ایک نام اس کا سورہ قتال بھی ہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے انا نبی الملاحم، میں جنگجو پیغمبر ہوں، اور آپ نے کہا ہے جس دن سے میں مبعوث ہوا اس وقت سے لے کے قیامت تک جہاد جاری رہے گا. اگر روئے زمین عدل عادل سے بھر جائے یا روئے زمین ظلم ظالم سے بھر جائے تب بھی جہاد کی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہوگی. محدثین نے کہا ہے کہ جہاد پانچ قسم کا ہے، ایک جہاد مع الکفار ہے، دوسرا جہاد مع الفساق ہے، اور تیسرا التعلم والتعلیم ہے. اس میں بھی نفس شیطان کے ساتھ، وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، اس کے رنگوں کے ساتھ بڑا جہاد کرنا ہوتا ہے. اور چوتھا جہاد مع الشبہات ہے، اور پانچویں قسم جہاد مع الشہوات ہے. ہماری دانش میں پہلا آدمی جس نے کتاب الجہاد لکھی ہے وہ عبداللہ ابن المبارک ہے، امام اعظم کے شاگرد، المتوفا 181 ہجری. اور ویسے امام محمد و امام ابو یوسف کی کتابوں میں جو سیر کے مسائل ہیں اور حروب کے ہیں وہ بالتفصیل ہے. سورہ محمد مدنی ہے اور 38 آیات اور 4 رکوع ہے. یہ نزول میں 95 ہیں اور موجودہ ترتیب میں 47 ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات کے ساتھ ساتھ آپ کا جہادی رجحان اور آپ کی شریعت اور تشریف آوری کے ساتھ جہاد کے علو اور برتری، اس کی ضرورت، فضیلت اور اہمیت. کیا ہو گیا؟ ماقبل کی سورت کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے کہ اس سورت کے اخیر میں تھا کہ فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، ایسا جم کے رہیے جیسے پختکار پیغمبر، اونچے عزائم والے انبیاء علیہم السلام جم کے رہے. ہم نے آلوسی کا شعر پڑھا تھا کہ اولو العزم نوح والخلیل ممجد وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد. یہ پانچ پیغمبر اولو العزم ہیں. اولو العزم تمام انبیاء علیہم السلام ہیں، لیکن بلا شبہ ان پانچ کو زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے. تو صبر حقیقت میں تلخی پر ہوتا ہے، اور صبر استقامت کا ایک عنوان ہے، اور صبر حقیقت میں اپنے پروگرام پر رسوخ کے ساتھ قیام ہے، اور صبر حقیقت میں حالات اور مختلف رنگوں کا صحیح طریقے سے ثابت قدمی سے مقابلے کا نام ہے. ان تمام چیزوں کو اکٹھے کرے تو اس کا نام جہاد فی سبیل اللہ یا قتال بن جائے گا. فَحَلْ يُحْلَقُوا إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، سورہ احکاف کے اخیر میں تھا کہ فاسق لوگ قابل ہلاکت ہے. تو جیسے آخرت میں ان کو سزائے جہنم ہوگی، دنیا کے اندر بھی ان کو سزا مختلف رنگوں میں ہے، جس میں ایک جہاد بھی ہے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ رک گئے اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، انہوں نے بھٹکا دیے اپنے اعمال. کفر کرنا اور رائے راست سے پیچھے ہٹنا یہ اپنا ہی خسارہ اور گھاٹا ہے. چونکہ کفار کے ساتھ جہاد کب مشروع ہوتا ہے، ان کے ساتھ قتال کب لازم ہوتا ہے؟ جب ان کے یہ کردار ہو. جیسے جسم کا کوئی حصہ سڑ جائے تو پھر حکیم یا طبیب کہتا ہے ڈاکٹر کہ اب اس کو ہٹانا ضروری ہے ورنہ بقیہ جسم سڑ جائے گا. تو بقیہ جسم کو بچانے کے لیے ایک عضو کو قربان کرنا پڑتا ہے. اس طرح معاشرے کو بچانے کے لیے وہ لوگ جو معاشرے کے اندر توحید یا تفرید الہی، وحدت، فردت، عظمت یا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم یا بعث بعد الموت کے لیے موانع ہیں، ان کو ہٹانا بھی ضروری ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل کیے نیک. تفسیر بیضاوی میں نیک عمل وہ ہے جو شرعاً ثابت ہو. بما نزل علی محمد، جو اتارا گیا ہے اور ایمان لائے اس پر جو اتارا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو الحق من ربهم، وہی تو برحق ہے ان کے رب کے ہاں سے. کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دے گا اللہ ان سے گناہ. واصلح بالہم، اور ان کے حالات ٹھیک کر دے گا. بال بمانے حال کے ہیں، کبھی کبھی بال بمانے قلب کے آتے ہیں. وقد یخطر ببالی، یہ مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفرق البال فی الاہل والآل، کہ اہل اور آل کا کیا فرق ہے، اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی عظمت و الوہیت بیان کی اور فرعون بالکل ششدر رہ گیا، تو اس نے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو کہا فما بال القرون الاولى، گزشتہ لوگ جو مجھے خدا کہہ کے گزرے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے کہ آدمی کو موضوع سے ہٹائے، اور یہ ایک طریقہ ہے کہ آدمی کو لوگوں کو برا بلا کہنے پر آمادہ کرے. تو موسیٰ تو کلیم الہی تھے اور مبعوث بشرا تھے، انہوں نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کو ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، میں تو آپ کے لیے آیا ہوں. تو موضوع سے آدمی نہ ہٹے. مناظرے کے اندر کامیاب شخص وہی ہوتا ہے کہ اپنے موضوع سخن پر مضبوط رہے. وہ ایک مناظرہ سہلانے والا کا ہوا ہے نا، تو وہ اس میں مشہور زمانہ بھی دیتی حشمت علی، جس کو یہ لوگ شعر بیشہ و مظہر اعلی حضرت کہتے تھے، وہ آئے تھے. اور ادھر سے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ تعالی مناظر تھے، دیوبندی ہو گئے. تو اس مناظرے میں یہی ہوا کہ وہ گلم گلوچ کرتے تھے حضرت مولانا منظور صاحب کو. حضرت فرماتے تھے اس وقت جو موضوعات تے ہوئے ہیں ان میں علم الغیب ہے، کہ اللہ کے سوا کسی نبی یا ولی کو غیب ہے یا نہیں، میں اس سے فارغ ہو کے آپ کے بقیہ باتوں کا جواب دوں گا. اسی مناظرے سے متاثر ہو کر قاضی مظہر حسین صاحب، جو اس وقت طالب علم تھے، انہوں نے اپنے والد مولانا کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں دارالعلوم دیوبند میں مولانا حسین احمد صاحب سے دور حدیث کروں. حالانکہ وہ احمد رضا خان اور مولوی بدایونی سے، عبد السمیع بدایونی سے بہت پہلے کے بدعتی تھے، اور علماء دیوبند کے بارے میں بہت سخت رویہ رکھتے تھے، لیکن اپنے بیٹے کے علمی صلاحیت اور مناظرے سے متاثر ہونے نے ان کو بھی مجبور کیا، اور انہوں نے اجازت بھی دے دی اور مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط لکھا کہ میں مشہور زمانہ کرم الدین دبیر ہوں، میرے قلم سے اور میری زندگی سے اہل حق کو بہت تکالیف پہنچی ہوگی، جن کا میں آپ سے اور آپ کے آستانے سے معافی مانگتا ہوں. قریب میں حال ہی میں سیلانے والا کے اندر دیوبندی بریلی مناظرہ ہوا ہے علم غیب پر. اس میں دیوبندی مناظر مولانا منظور نعمانی کی متانت، ان کی سنجیدگی، ان کی استقامت علی الحق اور ان کے میان روی اور اعلیٰ درجے کے خلق جمیل دیکھ کر کوئی شخص بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور میں اپنے بیٹے جو میری زندگی کا سرمایہ ہے مظہر حسین کو جناب کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند حدیث کی تعلیم دلوانے بھیج رہا ہوں، آپ کرم فرمائے اور ان کو داخلہ دیں۔ رمضان شریف کے آس پاس کے ایام تھے، یہ خط دارالعلوم دیوبند گیا اور وہاں مولانا اعزاز علی کو حق تھا، اجازت دی گئی تھی کہ وہ شیخ الاسلام کو خطوط روانہ کرے۔ وہاں سے مولانا حسین احمد صاحب مدنی سلہٹ میں ہوتے تھے، سڑک والی مسجد میں۔ یہ خط جب وہاں پہنچا اور حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب نے پڑھا، آپ نے فوراً ناظم امتحانات مولانا اعزاز علی شیخ الفقہ والادب دیوبند کو لکھا کہ اس نام کا لڑکا آئے گا، اس کو میری ذمہ داری پر بغیر امتحان لیے داخل کر دیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے قواعد اور ضوابط میں پہلا ایک واقعہ تھا اور آخری واقعہ ہے۔ چنانچہ مولانا اعزاز علی شیخ الادب ہر روز باہر نکل کر فارم داخلہ ہاتھ میں ہوتے تھے، وہ پوچھتے تھے بھائی مدر حسین چکوال سے کوئی آیا ہے؟ ایک دن کسی نے کہا کہ جی یہ لڑکوں میں ایک آیا ہوا ہے، کہ آ جاؤ بھائی آپ کا داخلہ شیخ الاسلام حضرت مدنی نے خود کیا ہے۔ پورا سال حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب کے بخاری و ترمذی میں والہانہ اور عاشقانہ طریقے سے شریک ہوئے۔ شعبان میں جب گھر واپس آئے اور رمضان شریف اور شعبان میں اپنے والد مولانا عبد الکریم مولانا کرم الدین دبیر کو وہاں کے واقعات اور حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب کے عجائب و غرائب خلق جمیل سناتے تھے تو حضرت زارو قطار روتے تھے اور فرماتے تھے شکر ہے کہ زندگی میں توبے کا موقع مل گیا، ہم نے غفلت و نادانی میں لوگوں کی باتوں میں آ کے ان بزرگوں کو برا کہا، یہ تو اولیاء اللہ ہے اور سچے اور اصل اہل سنت والجماعت۔ چنانچہ شوال میں مولانا کرم الدین دبیر نے اپنے بیٹے مدر حسین کو کہا کہ وہ سال تم نے اپنے لیے، ایک سال میرے لیے گزارو۔ وہ حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں باپ کے حکم پر دوبارہ گئے اور پورا سال وہاں رہے، بلکہ حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب سے بیعت بھی ہوئے، خلافت بھی ان کو ملی، مولانا اسد و ارشد اس لیے ان کے گھر جاتے تھے۔ تو یہ ایک ضروری بات ہے کہ آدمی میں اپنے موضوع حیات اور موضوع سخن کے بارے میں ثابت قدمی ہو۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا مولانا کرم الدین دبیر کی کتاب آفتاب ہدایت، اس پر مقدمہ قاضی مظہر حسین ان کے اہل بیٹے اور اہل سنت کے امام اور صحابہ کے وکیل نے لکھا ہے، یہ لفظ بلفظ یہ واقعہ وہاں موجود ہے کئی صفوں میں۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے اتباع کیا نا حق کا، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اتباع کیا حق کا جو ان کے رب کے ہاں سے ہیں۔ دونوں میں فرق بہت واضح۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں بیان کرتے اللہ لوگوں کو ان کی مثالیں ان کے مطابق احوال۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعات کو سمجھانے کے لیے امثلہ ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں کمثل العنکبوت آیا ہے یا بعوضے کا ذکر ہے اور اسی طرح ذباب کا ذکر ہے سورۃ انبیاء کے آخر میں۔ تو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اتنی چھوٹی و حقیر چیز ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ قدرت کے معجزہ تو چھوٹی سے بڑی چیز ساری ہے، تم مچھر یا ایک پر بنا کے دیکھا دو نا ہمیں۔ اور ویسے مثال ہمیشہ ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے، جو کھیتی باڑی سمجھتے ہیں ان کو جانوروں کے چرنے کے کھانے پینے کی مثالیں دی جاتی ہیں، جو کارخانے اور فیکٹریوں میں ہوتے ہیں بازار اور مارکیٹوں میں انہیں اس لیول کے مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس لیے خطیب وہ ہمیشہ پاپولر ہوتا ہے، ہر دل عزیز ہوتا ہے جو قوم کا نبض جانتا ہو اور احوال سمجھتا ہو۔ کوئی آسان کام نہیں ہے انسان کو مسخر کرنا، کیونکہ مسخر کرنا غلام بنانا برابر ہے۔ ایک دفعہ ہم منڈی گئے مرغے خریدنے کے لیے، تو وہاں کے نوجوان لڑکے آپس میں مرغے پکڑے ہوئے تھے، بیچ رہے تھے، دیکھتے کہ وہی حضرت تشریف لائے منڈی، وہ مرغے بغیر مجھ سے پوچھے پیچھے گاڑی میں پھینکتے رہے کہ جی آج ہماری طرف سے دعوت ہے آپ کی۔ وہ یار پیسے لوگوں نے اتنے زمانے سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جمعہ آپ کے یہاں پڑھتے ہیں، تو دیکھو ایک ایک روپے کے لیے اور ایک ایک سو کے کم کرنے کے لیے ان کا سارا دن جھگڑا ہوتا ہے، لیکن جہاں عقیدت آ جاتی ہے وہاں تمام چیزیں کمزور پڑ جاتی ہے اور عقیدے کے حکمرانی مسلم ہو جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں بیان کرتے اللہ لوگوں کو مثالیں، مثال کے ساتھ مسئلہ ہونا چاہیے۔ حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ المثل تو بلا مثال کل فرس بلا لجام، مسئلہ بیان کیا اور مثال نہیں دے سکتے، یہ ایسا ہے جیسے گھوڑا پالا ہے اور لگام اس کا نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہ کہاں رہے گا؟ المثل بلا مثال کل فرس بلا لجام۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بعض لوگ میرے متعلق کہتے ہیں کہ جی تفسیر پڑھاتے ہیں بے شک، لیکن بہت اچھی اور کوشش سے پڑھاتے ہیں، لیکن عجائب و غرائب بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے یہ تعلیم قرآن سے سیکھا ہے، قرآن اس طرح کرتا ہے، تمہیں شاید قرآن سے امتساس کم ہے، قرآن کریم کا ماہر عالم اور مفسر وہی ہوگا جو عالمی نظر بھی رکھتا ہو اور احیاناً وقتاً فوقتاً اپنے مخاطبین کو ایسے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جو بظاہر قبیح ہوتی ہے لیکن معنی خیز ہوتی ہے۔ وہ ایک عالم دین نے بیان کیا نا کہ خلوت صحیحہ سے بھی مہر لازم ہو جاتا ہے۔ خلوت صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کو نکاح حلال کے بعد اتنا موقع ملا کہ اگر وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے تو اٹھا سکتے ہو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اتنی خلوت و تنہائی ملنے کے باوجود بعد میں طلاق واقع ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ جمع ہوا یا خلوت صحیح ہوا، مہر لازم ہو گیا پورا۔ تو اس پر ایک آدمی نے اشکال کیا کہ یہ کیسے ہوگا، خود کہہ رہے کہ ہوا نہیں ہے، تو ایک عالم دین نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ اشکال مجھے بھی ہے لیکن اس کا رنگ علیحدہ ہے، مجھے یہ اشکال ہے کہ اور لوگوں سے جو مہر لیا جاتا ہے اس سے ڈبل لینا چاہیے، کہ اتنی خوبصورت حسین جمیل بیوی منکوہا اس کو حلال وقت میں اتنی فرصت کے ساتھ ملی اور پھر بھی حکیم جی دیکھتے رہے، تو فرمائے سے ڈبل مہر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بس بس میں سمجھ گیا، آئی سمجھ میں؟ تو دیکھو اس مثال سے وہ فوراً سمجھ گئے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب آدمی اس کی مثال دے دیتا ہے تو لوگوں کو واضح ہو جاتا ہے۔ وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر تشریف لائے تھے تو علماء مصر کے ایک مسئلے میں ان سے گفتگو کی اور ان کے مسئلے کی تغلید فرمائی کہ جو تم کہتے ہو یہ اس طرح نہیں ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی کے بارے میں علماء دین کہتے ہیں کہ اعلم الناس بمذاہب الاسلام لا سیما بمذہب ابی حنیفہ، تمام مذاہب کے ماہر تھے، خاص کر امام اعظم کے مستدرکات اجتہاد ان کو اور طرح معلوم تھی، 700 جلد میں کتاب لکھی ہے اختلاف الفقہا، 30 جلد میں ایک کتاب لکھی احکام القرآن، اول شخص امت مسلمہ میں جس نے احکام القرآن لکھا ہے وہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک کتاب ایسی لکھی ہے جس میں احادیث کے احکام اور مجتہدین کے درمیان اختلاف کے اندر ترجیح اور راجح فرمائی، اس کا نام ہے شرح و معانی الاثار، لیکن ایک کتاب ایسی بھی لکھی ہے اس سے بڑی 16 زخیم جلدوں میں، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حدیث کا معنی مطلب غلط لیتے ہیں، چنانچہ میں صحیح معانی اور مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے شرح و مشکل الاثار۔ عبد الرحمن ابن الجوزی جن کی کتابیں 1200 سے زیادہ ہے، 80 تو خالی قرآن کی تفسیر لکھی، ان کی ایک کتاب ہے کشف المشکل 4 جلدوں میں، اور یہ اور دنیا عرب میں بہت ہی زیادہ عزت اور علم کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ میں نے ایک کتب خانے میں کہا مکہ مکرمہ میں کہ یہ امام طحاوی کی کتاب شرح مشکل سے سراقہ ہے، وہ دکاندار میرے اوپر بڑا بگڑ گیا، مجھ سے لڑنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا پہلی بات سمجھو، سرقہ اس کو کہتے کہ کسی کی عبارت لے لے بتائے نہیں، اور حوالہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نام لے کما ذکرت طحاوی۔ تو میں نے کہا آپ دونوں لائے میں دکھاتا ہوں نا آپ کو۔ وہ شرح مشکل کی جلد بھی لے آیا اور کشف المشکل اب مشکل الاثار کی بھی۔ میں نے ایک دو جگہ اس کو دکھائی، میں نے کہا دیکھو شرح مشکل میں آئی ہے، اور یہ ابن الجوزی نے کشف المشکل میں نقل کی اور حوالہ نہیں دیا۔ علیہ صحاذہ بسرقہ بہذا اللہ سرقہ، میں نے دونوں کتابیں واپس کی، تو دونوں کتابیں اس نے لپیٹی اور مجھے کہا ہدیت اللکم تبجیل العلم کل وافر ولی اطلاع کل بالغ۔ تو ہمارے اس طرح کے واقعات سے جو حاسدین ہیں یا موسوسین ہیں ان کے لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے آل و اولاد ہے، ہمارے تلامیذ اصحاب ہے، اور ہمارے دینی محنتوں پر اعتماد کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سامان ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک بڑے کتب خانے میں میرا جانا ہوا عزیزیہ میں، مکتبۃ الرشد عزیزیہ میں، اور وہاں میں نے وہ نہایت العرب پوچھی، اس نے ایک نہایت العرب دکھائی، میں نے کہا یہ خوار بدگار تو پاکستان میں بھی ہے، یہ نہیں ہے مغربی نسخہ چاہیے 37 جلدوں والا۔ کہا کہاں دیکھیے، میں نے کہا کہیں دیکھنے میں آیا ہے۔ مجھے کہا آپ نے مطالعہ کیا، میں نے کہا سارا مطالعہ کیا ہے، آپ جہاں سے چاہے میں باس کر سکتا ہوں۔ ایک بات میں نے اس کو کہی کہ اس میں ایک فوش غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اس نے، اب میں نے کہا کہ اب اس کو کوئی بھی بات کرنی ہے تاکہ یہ خوش ہو جائے، میری جان چھوٹے۔ میں نے کہا دیکھو اس نے تذکرہ ذکور کا 12 جلد میں کیا ہے، اور فروج کا 11 میں کیا ہے، پہلے آدم علیہ السلام آئے پھر ہوا پیدا ہوئی، اس نے برعکس کیا ہے۔ کہا اس نے جا کے اس میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد گھر سے 37 جلدیں مغربی گھر میں پڑی ہے، انور شاہ کو قدر کرنا چاہیے، آپ دیکھیں کیسے چمک دمک ہے۔ کشم صفی کبد سما وضو اوہا یکشل بلاد مشار کم و مغاربا کل بدر من ہے سلطفت تر اے تہ یودی الا اے کا نور انصاقبا۔ اور مجھے کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں یار، آپ حدیث پڑھاتے ہیں اور علم ادب کے ساتھ اتنے گہرے روابط ہیں۔ میں نے کہا علم ادب کے بغیر حدیث و قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا۔ تو میں کبھی کبھی دورہ حدیث پہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر زندگی میں ایسے عجائب روزگار اور ایسے غرائب علوم اور فنون و مشاہدات نصیب فرمائے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے ہمیں خود شرم آتی ہے کہ سپاہی اور اپنی تعریف خود کرائی کا مصداق نہ بنے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں نے یہ وضاحت کی کہ اس قسم کی باتیں عام لوگ یا وہ لوگ جو جن کے بنا پر حسد بغی ہم بین ہوں، ان کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو ہماری آل و اولاد ہے یا ہمارے تلامیذ و اصحاب ہے اور ہم پر دینی اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کو بھی اسی طرح استقامت سے آگے بڑھنے کی ہمت دے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, یوں بیان کرتے اللہ لوگوں کو ان کی مثالیں. دیکھا ذرا, اس پر میں کم از کم 2 مہینے تقریر کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کافروں سے, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, مارو ان کی گدیاں. اِدْرِبُوا دَرْبَا, یہ عامل جو ہوتا ہے حذف ہو جاتا ہے اور مصدر اس کا قائم مقام ہوتا ہے. جیسے زیدن اکلن یعنی یاکل اکلن, زیدن عدلن یعنی یعدل عدلن. حتی اذا اسخنتموہم, یا تک کہ جب انہیں تم خون خون کرو. فشد الوساق, مضبوط باندھو. فاما منن بعدو, فاما تمنون منن بعدو, یا تو احسان کر کے آزاد کرو. اما فداء, یا فدیہ لے کے. حتی تدع الحرب اوزارہا, یا تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ساز و سامان. اس آیت میں اشارہ ہے کہ لڑائی کے دوران جنگ جب جاری ہو تو اسلحہ بیچنا یا دشمن کو رہا کرنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے فوراً پائلٹ رہا کیا نا, تو ہندوستان نے کہا کہ ڈر کے مارے کرنا پڑا. تو اتنی عجلت بھی ٹھیک نہیں ہوتی نا, عجلت بھی خوف سے پیدا ہوتی. ذالک, یہ بات ہو گئی. ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, اور اللہ چاہے تو ان سے خود بدلہ لے. ولكن ليبلو بعضكم ببعض, لیکن اللہ آزماتا ہے بعض تمہارے بعض سے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو مارے جاتے رہے خدا میں. فلن یضل اعمالهم, اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا ان کے اعمال, بلکہ ان کے اعمال بڑھتے جڑتے رہیں گے. محمد علی صاحب تھے ہدایہ کے بڑے اچھے استاذ تھے دارالعلوم حقانیہ میں, وہ ہدایہ پڑھاتے ہوئے انتقال کر گئے. اور مولانا محمد یوسف صاحب کاندیلوی تبلیغی جماعت کے امیر دوم, وہ ریونڈ کے سالانہ جلسے میں, اس وقت لاہور ہی مرکز تھا ریونڈ نہیں تھا, تقریر کرتے کرتے درمیان تقریر انتقال فرما گئے تھے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ دبئی میں توحید بیان کرتے ہوئے انتقال کر گئے تھے. استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ, ایک اہم مہم مسئلے پر نظریات کونسل کے اندر گفتگو کر رہے تھے, اور آپ کے گفتگو کا میزانہ جو تھا وہ تقریباً 7 گھنٹے تھا مختلف نشستوں میں. اور مولانا تقی صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے دستاویز حیات ہے. اس دوران آپ کو درد محسوس ہوا, اور بعد میں وہ ملٹری اسپتال راولپنڈی میں موت کے رنگ میں ظاہر ہوا. اسی طرح فقیہ ہذہ الامہ محمود الملت والدین, میدان سیاست و فراست اور فقاہت کے علی الاطلاق امام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, ایک ظالم حکومت کے حق میں بعض علماء کی فقہی لغزش, جس میں انہوں نے سرکار کو زکوٰۃ کاٹنے کی اجازت دی تھی اور پمفلٹ شائع کی تھی حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے فتوے کا جواب ہے, اور جواب دینا میں بھی جانتا ہوں, لیکن آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں, میں نے چاہا کہ مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں. میں آپ کو اپنے بارے میں اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی بات میری سمجھ میں آئی میں فوراً مانوں گا, مجھے آپ سے بھی یہی توقع ہے. اور پھر اس پر کلام شروع کیا, اور اسی دوران آپ کو ایک جھٹکا سا لگا, اور جب دیکھا گیا تو انتقال ہو گیا. تو حضرت الاستاذ فقی وقت مفتی اعظم پاکستان محدث کبیر مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے کہ فقہ کے آدمی تھے اور فقہ کے اندر چلے گئے. اس لیے حدیث شریف میں کہ صحت کے عالم میں جو آدمی کے اعمال ہو بیماری کے اندر وہ اجر پورا دیا جائے گا, اور حضر میں اقامہ میں جو کچھ وہ کرتا ہو تو پھر سفر میں تو وہ نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ اجر پورا لکھا جائے گا. چنانچہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فخر المحدثین نے ایک دن مجھے کہا کہ بھئی مولوی زائد الراشدی کا خط آیا ہے مجھے بھی اور مولوی رفیع عثمانی کو بھی، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے والد مولانا سرفراز خان اور میرے چچا صوفی عبدالحمید دونوں بوڑھے ہو گئے اور کسی کام کے نہیں رہے ہیں، اب ان کو یہ کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے. تو حضرت نے مجھے کہا کہ کوئی چیز ذہن میں ہے؟ میں نے کہا ہاں، دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک میں نے یہ بیمار اور صحت سفر اقامے کی مثال دی اور یہ تو صحاح میں بخاری میں موجود ہے، اور دوسرا وہ واقعہ پیش کیا جو سر بازار ایک عورت نے حضرت عمر کو پکڑا اور کہا میرے والد وہ تھے، میرے بھائی وہ تھے، میرے خاون وہ تھے، سب شہید ہو گئے غزوات میں، چھوٹے چھوٹے بچے کہیں بھوکے مر نہ جائے. تو حضرت عمر دیر تک ان کے ساتھ کھڑے رہے، باتیں سنتے رہے. اس کے بعد آپ ان کو کہا کہ کفی ہے نا، آپ یہیں کھڑی رہے. اور حضرت عمر بیت المال گئے اور ایک اونٹ لدوا کے بیچ میں مرچ مسالے سب کچھ رکھ کے لے آئے اور فرما اقتادی حاضہ، اس کو لے چلیے، اس کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ انتظام ہوگا. جب میں نے یہ سنایا تو مولانا سلیم اللہ خان نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اطلاع بالغ غزارت علم میں اور برکات عطا فرمائے. بہت زیادہ خوش ہوئے الحمدللہ. حضرت کو بہت حسن ظن تھا جس فقیر کے بارے میں. وہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں رائے الہی میں، بس اللہ ضائع نہیں کرے گا ان کے نیک اعمال کو. سیہدیہم، ان قریب ان کے رہنمائی کرے گا. ویصلح بالہم، اور ٹھیک رکھے گا ان کے حال کو. ویدخلہم الجنۃ، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں. عرف حالہم، جو ان کے لیے مہکائی گئی ہوگی جنت. جب جنتی جائیں گے تو اس سے پہلے اس میں نئے سرے سے رنگ روغن اور نئے سرے سے خوشبو اور مہک، اور یہ طریقہ ہے نا جیسے دلہن آتی ہے، دولہے ایک جگہ آتا ہے تو اس مجلس کو سجایا جاتا ہے. آئی سمجھ میں؟ چنانچہ سورۃ اخلاص کے فضائل میں جو آیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کا رب آپ کو گانے سناتا ہے، کیونکہ دیہاتی آدمی تھا سہرائی، ان کی تو یہ زبان ہوتی. آپ نے کہا جی ہاں. کہا پھر آپ کون ہے؟ کہ میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے. کہا کوئی وحی سناؤ. آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اسی وقت یہ نازل ہوئی تھی. تو وہ بڑا بڑا اچھلنے لگا، اس نے کہا نعم الالہ الہنا یقبل الیسیرا ویوت الجزیلا وا خدا تو زندہ باد رہے. تھوڑا سا لیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے. تو صحابہ کو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ جنگلوں سے آیا ہے، پہلی مرتبہ سورۃ اخلاص سنی اور یہ وہ کچھ سمجھے جو آپ لوگ نہیں سمجھتے. موجم الصغیر میں یہ واقعہ سندن موجود ہے، اگرچہ متکلم فی ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے اور بہت نسلی اور دودھیا ہے اور بالکل اسی ہفتے 10 دن میں بچہ دینے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پیش کرو. آپ نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اس دوران جبریل آیا اور اس نے مجھے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے اور عبد الرحمن ابن عوف کے لیے اس کے بدلے میں جنت سجائی جا رہی ہے اور 27,000 جنتی اونٹنیاں ان کے لیے وہاں پر رکھی جا رہی ہے، سجائی جا رہی ہے. ویدخلہم الجنۃ عرفھا لہم، جب وہ اونٹنی لے کے باہر نکلا تو ہر صحابی گھر سے ایک اونٹ لا رہا ہے، 1,000 اونٹوں کا قطار لے کے اور اپنے قبیلے میں گیا. اور وہ اس نے کہا تھا نا وا نعم الالہ الہنا، او خدا تو زندہ باد رہے. یقبل الیسیر، تھوڑا سا قبول کر کے. ویوت الجزیل، بہت کچھ عطا فرماتے. مولانا روم بھی کہتے ہیں نیم جا بستان دو صد جا دہد او آنچ در وحمت نیا ید آ دہد. نیم سی جان لے لیتا ہے سینکڑوں جانیں دے دیتا ہے، اور وہ کچھ عطا فرماتے جو وہم و خیال میں بھی نہیں آیا. نیم جان بستان دو صد جان دہت، او آنچے در وہمت نیاید آن دہت. محمد انور شاہ کو مجھ سے پوری مولانا روم مثنوی پڑھنی چاہیے، پوری اخیر تک، تاکہ اس کو علم کے ذائقے لگے، اس کو پتہ چلے وہ ایک مستقل کائنات ہے مثنوی مولانا روح. جیسے بخاری بے شک علم الحدیث ہے لیکن دین کے اعتبار سے ایک کائنات ہے، قرآن مجید تو کائنات کیا کہ بحر بر سے بڑھ کر ہے، کلام الہی ہے. یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی وہ تمہاری مدد کر دے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پختہ کر دے گا تمہارے قدم پیر، مضبوطی دے دے گا، رسوخ دے دے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، مضاف محذوف ہوتا ہے ان تنصروا دین اللہ ہے، اور یہ محاورے کے اندر اسی طرح ہی بولا جاتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ یہ نعمتیں اور یہ جنتیں اور ان کی خوشبو و مہکائی یہ ایمان کا صلہ ہے. والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، فتعس لہم، افسوس ہے ان پر، وادل اعمالہم، اور ضائع کر دے گا ان کی نیکی. یہ کافر کی آخرت میں تو کوئی چیز نہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ما لہم فی الاخرت من خلاق. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے جو اللہ نے اتارا ہے. فاحبط اعمالہم، بس اس نے ضائع کی ان کی نیکیاں. معلوم ہوتا ہے کہ دین اور اہل دین سے محبت کرنا بھی حسنات کے نشو نما کا باعث ہے، اور دین اور اہل دین سے بدگمانی رکھنا اور ان کے خلاف پراپیگنڈے کرنا اور ان کے بارے میں عجیب و غریب نامناسب باتیں کرنا، اس سے انجام و عاقبت برباد ہو جاتی ہے. ہے چکو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نامت بدل. ابھی میں نے اپنے بزرگ ساتھی سے معافی مانگی کہ میں آپ سے کبھی کبھی گپ شپ میں کہتا تھا کہ جب آپ بوڑھے ہو رہے تھے تو میں کہاں تھا، تو آپ تو اچھے بھلے ہیں اور میرے حالات ذرا زیادہ کمزور ہو گئے، للہ فی اللہ معاف فرمائیں. او ہو ہو، بات آئی سمجھ میں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اچھا نہیں سمجھائے اس تعلیم کو جو اللہ نے اتارا ہے، بس اس نے ضائع کیے ان کی نیکیاں. سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ دین سے محبت اور اہل دین سے محبت اور پیار، اس سے حسنات کی توفیق بھی بڑھتی ہے اور ساتھ ہی انسان برائیوں سے بچتا ہے. چپزم د پاک سیرت شنڈس پڑی، چپزم د پاک سیرت شنڈس پڑی، د دوزخ پس رو سروٹ کو خپل شفت دی. یہ مولانا شریشہ سمجھتے کہ رحمان بابا کا نہیں، یہ الپوری کا ہے، حافظ الپوری کے دیوان میں، کہ جو لوگ نیک و صالحین کی مذمت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے ہونٹ جہنم کے جلتے ہوئے آگ پہ رکھ رہے ہیں. چپزم د پاک سیرت شنڈس پڑی، دوزخ پسرو سروٹ کو خپل شفت دی. اللہ اللہ، او اور د دوزخ بور تیخی، چاچی انگار د بلتان لدل وینا. توبہ، افلم یسیرو فی الارض، آئے چلتے بھی نہیں ملکوں میں. فَيَنْظُرُوا، دیکھا ہے کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کیا رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ بھی اسی طرح وحی اور اہل وحی کو برا کہتے تھے. دمر اللہ علیہم، تباہی ڈال دی اللہ نے ان پر. وللکافرین امثالھا، کافروں کے لیے یہی مثالیں کافی ہے. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ کارساز ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لہم، اور بے شک کافروں کا کوئی کارساز نہیں، کیونکہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے. وہ تو یا آستانوں کو، درگاہوں کو، یا بتوں کو اور مندروں کو، غیر اللہ کو وہ کارساز سمجھتے ہیں. چنانچہ مولوی احمد رضا خان کا مشہور شعر ہے، زی تصرف بھی ہے، مازون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر. توبہ استغفر اللہ. سورہ یونس میں ہے کہ مشرکین سے پوچھا گیا میں یو دبر الامر، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا چلانے والا ہے. کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر مشرکین نعرے لگاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم بھی جواب دو. مثلا انہوں نے کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، تو آپ نے کہا، آپ کہے کہ لنا المولا ولا مولا لکم، ہم اللہ کے خاص ماننے والے ہیں، تم تو اس نعمت سے محروم ہو. اور انہوں نے کہا او الحبل، حبل بت زندہ باد. آپ نے کہا، آپ کہے اللہ اعلی واجل، اللہ اللہ ہی زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی نعرے بنانے میں بھی علم و حکمت چاہیے، کہیں ایسا نعرہ نہ بنائے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. وہ بٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور کوثر نیازی خوش آمدی تقریر کر رہا تھا چاپلوسیانہ، اور اس نے کہا یہ آفتاب ہے، ہم اس کی کرنیں ہیں، اور یہ پھول ہے اور ہم اس کے شگوفے ہیں. تو اسٹیج کے پیچھے سے کسی نے کہا یہ دے گے اور تم اس کے کڑچے اور چمچے ہو. اللہ اکبر. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کراچی میں اجاہی کہیں ہوتا، توحید سے بھرا ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ برسات ہو رہی ہے توحید کی، اور شرک اور بدعت کا دھڑا دھڑ رد ہوتا تھا. وہ دارالعلوم دیوبند کے ایک لسان تھے اور ایک بہت بڑے بیان کرنے والے تھے، ترجمان تھے. تو ان کے جلسے کے اخیر میں ایک آدمی نے نعرے لگائے، حق باطل کی نشانی شاہ میں نورانی، حق باطل کی نشانی شاہ میں نورانی. لوگ غصے ہو گئے، شیخ القرآن کا غصے غصے نہ ہو، نعرے کا جواب نعرہ ہے، ہو گیا بھائی جی ہو گیا، کہ میرا سن لو، نہ مرد ہے نہ زنانی ہو شاہ من نورانی، اور نہ حق ہے، ہر حق اور باطل، ہر شیطانی اور باطل کی نشانی شاہ من نورانی. تو جواب نعروں کا نعروں کے ساتھ دیا جائے گا تب کام بنے گا. کوثر نیازی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ مفتی محمود جو ہے اور اس کے ماننے والے سورۃ نمل کے اندر فلاں نمبر آیت کا حاشیہ پڑھے، تو اس میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے شیخ کی تفسیر فوائد میں لکھا ہے کہ عجیب بات ہے کہ صالح علیہ السلام کے خلاف نو اوباش تھے جو ان کو تنگ کرتے تھے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی نو مشرکین سرغنہ تھے، اور یہاں نو ستارے تھے، دو ٹوٹ گئے تھے، نو ستارے تھے نا قومی اتحاد کے، تو اس زمانے میں صداقت اخبار نکلتی تھی. غلام غوث صاحب کا ایک معتقد تھا بشیر رانا، بشیر رانا میرے پاس یہاں مغرب میں آیا، میں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک عدد ہے نو کا، یہ نو کا عدد جب اپنوں کے لیے ہو تو یہ فائدہ مند ہے، اور دلیل یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے خیر و بشارت تھی نا، لیکن قبطیوں کے لیے، فرعونیوں کے لیے ہلاکت کی باعث تھی. تو یہ نو آدمی یا نو کی نشانی بلا شبہ اہل حق کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے، لیکن یہ نو کا عدد اہل حق کے حق میں تفاعل صالح ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. فانزل اللہ ذلک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور وہ جو عمل کرتے ہیں نیک جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں. والذین کفروا اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں یتمتعون وہ فائدہ لیتے ہیں ویاکلون وہ کھاتے ہیں کما تاکل الانعام جیسے جانور کھاتے ہیں والنار مثوى لهم اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے یہاں قریب میں ایک دعوت ہوئی تھی اس میں پہلی مرتبہ میں نے وہ مس گیدرنگ اور کھڑے ہو کر کھانا دیکھا تھا تو میں نے جمعے میں یہ آیتیں پڑھی اور وہ سخت مذمت کی کہ آداب یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو اور کھانے کا وقت ہو جائے تو بیٹھ جائے پانی پی رہا ہو اور سوائے تین پانیوں کے بقیہ سب بیٹھ کر پینا ہو خواہ بوتل ہو دودھ ہو لسی ہو مٹھا ہو شربت ہو تو ان میں سے ایک بزرگ تو لوگوں کو کہتے تھے کہ مولانا کو تو بلاتے ہو لیکن یاد رکھنا اگر کوئی غلطی دیکھی تو ممبر پر بیان ہوگی وَقَائِيَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ایسی بستیاں ہیں يَا شَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ جو زیادہ مضبوط ہے اس بستی سے جنہوں نے آپ کو نکال باہر کیا یعنی مکے سے اَهْلَكْنَاهُمْ ہم نے ان کو الگ کیا سمودیوں کو عادیوں کو قوم لوط کو فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ان کو کوئی بچانے والا نہ تھا افمن کان علی بینۃ من ربی آیا وہ جو روشن دلیل پر ہو رب کے ہاں سے کمن زین لہ سوء عملہ کیا مانن اس کے ہیں جس کے لیے برے اعمال خوبصورت دکھائے گئے حیران ہو جائیں گے آپ جو بس بڑے بڑے لوگ ہیں اور کمزور حرکتیں کرتے ہیں بالکل یہاں کراچی میں ایک ڈی ایم ایل اے افضل خان تھا بڑا اونچا دماغ تھا جنرل ضیاء الحق کا خاص ساتھی تھا مجھے ایک دن کہا کہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا ہے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں وہاں سے لے آیا اتفاق سے جماعت کھڑی تھی اس کو بڑے پسینے چھوٹ گئے جیسے سلام امام نے پھیرا نا یہ فوراً آگے گیا اس کو کچھ کہا تو اس نے دعا مانگی مجھے کہا آپ نے دیکھا یہاں میرے یہاں کوئی بدعت نہیں ہوتی میں نے کہا آپ نے جا کے اس کو سمجھایا ہے ورنہ اگر ہم نہ سمجھاتے تو ان اللہ و ملائکتہ دعا میں پڑھتے جو بدعتیوں کا طریقہ ہے مثل الجنۃ التی وعد المتقون مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جنت نصیب کرے ضرور دعا کیا کرے فیہا انہار من ماء غیر آسن اس میں نہریں ہوگی پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوگا ایسا پانی ہوگا سب سے بڑی نعمت پانی ہے کائنات کے اندر جو خدائی فضل و رحمت دیکھنا ہے تو بہترین رحمتوں والی بارشیں دیکھو جن جن علاقوں میں اس کی فراوانی ہے تو وہاں چشمے نہریں اور دریا ایسے ابل رہے ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی ہر چیز کی زندگی پانی پر ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ اور نہریں ہوگی دودھ کی کہ نہیں بدلے گا اس کا ذائقہ دنیا کا دودھ تو ایک دو وقت گزر جائے تو بدل جاتا ہے لیکن آخرت کے اندر جو جنتیں ہیں اور وہاں دودھ کی نہریں ہیں تو وہ ابد الآباد کے لیے تر و تازہ ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ اور نہریں ہوگی شراب کی جو بہت ہی لذیذ ہوگی پینے والی دنیا کے اندر شراب سے مزکا لوگ متقی لوگ نفرت کرتے ہیں اور ان کو ایک گند اور بدبو محسوس ہوتی ہے اس لیے وضاحت کی کہ وہ یہ شراب نہیں ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور فا بہت لذت والی ہے وانہار من عسل مصفا اور نہریں ہوگی شہد خالص کی آج کل ہمدرد والے اور مختلف کمپنیز وہ شہد شائع کرتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے عسل مصفیٰ حالانکہ اس میں مشکل سے ایک پاؤ کے قریب دبی شہد ہوتا ہے اور باقی پانی ہوتا ہے اور ڈیڑھ دو کلو سفید الائچی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ رگڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی شیشیاں بھرتے اوپر لکھتے ہیں عسل مصفیٰ استغفر اللہ واتوب الیہ حدیث شریف میں جو غش کرے اور ملاوٹ کرے وہ میرا امتی نہیں رہے گا دیکھو پانی سب سے زیادہ آسانی سے ملتا ہے تو اس کو پہلے ذکر کیا اللہ اکبر اور شراب اگرچہ پیچیدہ چیز ہے لیکن بہرحال انسان خود بنا سکتا ہے اس کو دوسرے نمبر پہ ذکر کیا، اور دودھ کو ذکر کیا پانی کے بعد دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ شراب، اور شہد جو بہت مشکل کام ہے پہاڑوں سے جنگلوں سے لانا اور لیوانا، تو اس لیے اس کو آخر میں ذکر کیا. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں ہر طرح کا پھل ہوگا. وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہوگی میرے رب بھی رب کے یہاں سے. کیا کمن ہوا یہ مانن اس شخص کے ہیں، خالد فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور ان کو پلایا جائے گرم پانی. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، بس وہ کاٹ کے رکھ دے ان کی آنتڑیوں کو. امعاء جمع ہے معیون کی، اور معیون کہتے انتڑ کو. حدیث شریف میں ہے کہ منافق ساتوں آنتڑی بھرتا ہے اور مومن تو ایک ہی آنتڑی سے کھاتا ہے. تو اس پہ اشکال ہوا ہے کہ آنتڑیاں چھ ہیں، سات کا مولانا انور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے. وَالسَّابِعَ هِيَ الْمَعْدَةَ، معدے کو بھی آنتڑی شمار کیا ہے تقریباً. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بات وہ ہے جو کان لگا کے سنتے ہیں آپ کو. حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے. قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہتے ہیں علماء سے. مَاذَا قَالَ آنِفَا، اس پیغمبر نے کیا بیان کیا ابھی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ان لوگوں کی مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، خود نہیں سمجھتے. واتبعوا اہواءہم، پڑ گئے پیچھے اپنے خواہشات کے. خواہش پرست لوگ، ان کو مسائل کہاں یاد ہوتے ہیں. والذین اهتدوا زادہم ہدا، وہ لوگ جو ہدایت پر ہے ان کی ہدایت اللہ اور بڑھا دے گا. وآتاہم تقواہم، اور دے دے گا ان کو تقوا. فہل ینظرون الا الساعۃ، نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا. انتات یہ ہم بختا، کہ وہ آئے ان پر اچانک. ظاہر بات ہے قیامت کسی کو خبر تو نہیں دے گی. فقط جا اشراتوا، پس اس کی علامات تو آئی گئی ہے. فانا لہم اذا جات ہم ذکرا ہم، کیا حال ہوگا ان کا جب آ جائے ان کی پوری تفصیل ان کے سامنے. فعلم، پس جان لو. انہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود مگر ایک اللہ. واستغفر لذنبک، معافی مانگیے اپنے خلاف اولا امور کے لیے. وللمومنین، مسلمانوں کے گناہوں کے لیے. والمومنات، اور مسلمان عورتوں کے گناہوں. انبیاء علیہ السلام تو معاصی اور گناہوں سے معصوم ہیں، تو ان کے لیے جو نسبت ہوتی ہے اس کے علماء کہتے ہیں خلاف اولا مراد ہے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے پلٹنے کی جگہ اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ. بھئی پلٹنے کی جگہ جو ہی دنیا ہے، اور ٹھہریں گے ہمیشہ کے لیے یا جنت میں یا قبر میں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ آسان فرمائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہنے لگے ایمان والے. لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی باقاعدہ سورت جہاد کے بارے میں. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے. محکمتن پختہ، یعنی مکمل بیان کے ساتھ جس میں محکمات ہو. وذکر فیہ القتال، اور اس میں حکم ہو جہاد کا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے. ینظرون الیک نظر المخشی علیہ من الموت، دیکھیں گے آپ کو جیسے موت تاری ہو ان پر، یعنی موت کے اندھیرے اور موت کے سٹکے جن کو لگتے ہیں، اور وہ بیکار ادھر ادھر آنکھیں پھراتا ہے، اس طرح پریشان حال ہوں گے. فاولا لہم، جہنمین کے لیے بہتر ہے. طاعت و قول معروف، تابداری ضروری ہے اور بات سلیقے سے. فیضا عزم الامر، جب معاملہ پختہ ہو جائے کہ بھئی جہاد فرض ہے. فلو صدق اللہ، اگر ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے صداقت ہو. لکان خیر اللہ، ان کے لیے بہتر ہوتا. فعل عصیتم، کیا ممکن ہے تمہارے لیے ان تولے تم اگر تم حکمران بنے. ان تفسدو فی الارض، کی فساد مچاؤ ملکوں میں. و تقطعو ارحامکم، اور ٹکڑے ٹکڑے کرو رشتے ناتے. علماء نے یہاں پر یزید ابن معاویہ کی بحث کی ہے اور کہا کہ رشتے ناتوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. تفسیر روح المانی کے اندر اللہ مالوسی نے بھی حقیقت یہ ہے کہ کچھ زیادتی کی ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت خدا کی. فاصمہم، ان کو بہرا کیا، وعام ابصارہم، اور ان کی آنکھیں اندھی کی. تبھی تو اتنے ظلم زیادتی، اس قدر خلاف شرع امور سرزد ہو رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ سوچتے بھی نہیں قرآن میں. بھئی قرآن میں سوچنا، قرآن کے بارے میں فکر کرنا، قرآن کے مضمون کو سجانا، یہ علماء دین کا فریضہ ہے. تدبر فی القرآن، امین اصلاحی جو مودودی کا خاص ایجنٹ رہا ہے، اس نے ایک لمبی چوڑی تفسیر لکھی ہے تدبر القرآن، یہ تدبر سے خالی ہے. آئے یہ سوچتے بھی نہیں قرآن کے بارے میں. عملا قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں. توبہ توبہ. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے ایڑیوں کے بل، من بعد ما تبین لهم الہدى، جبکہ واضح ہو گئی تھی ان کو ہدایت، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو بھی اپنا کام خوبصورت دکھایا، واملا لهم، اور ان کو املا کرایا، ڈکٹیشن کرا دی. ذالک بانهم قالوا للذین کرہوا، اس لیے کہ یہ کہتے تھے اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے اتاری، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہارے اطاعت کریں گے کچھ کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتے ہیں ان کے راز اور بیت کو. ڈاکٹر اسرار کے نام سے ایک شخص گزرا ہے، اور اس نے المیثاق کے نام سے ماہنامے نکالے. ابتدائے عمر میں مولانا مودودی کے رفیق و مصاحب تھے، بعد میں ناراض ہوتے گئے، اور قرآن کریم کے اندر اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اور علوم نہ ہونے کی وجہ سے فوج غلطیوں کا شکار ہو گئے. فکیف اذا توفتهم الملائکہ، کیا حال ہوگا جب فوت کریں گے ان کو فرشتے. یضربون وجوہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہرے اور پیٹ. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اتباع کیا ان چیزوں کی جو خدا کو ناراض کرتی ہے. وکرہوا رضوانہ، اور پسند نہیں کیا خدا کی خوشنودی کو. فاحبطوا اعمالہم، پس حبط کی اللہ نے ان کی نیکیاں. ایک رکوع الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. اس سے مراد مرض نفاق ہے، مرض کفر ہے، جیسے شروع میں تھا فی قلوبہم مرض، یہ مرض نفاق و کفر ہے. اور صحیح مسلم کے بارے میں آیا ہے الا من جاء اتى الله بقلب سلیم. وہاں ابو عثمان نہدی کا قول ابن کثیر کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا کہ یہ وہ دل ہے جس میں توحید ہو، شرک نہ ہو، سنت کا اتباع ہو، بدعت نہ ہو. آیا گمان کرتے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے دلوں کا بغض. دغان کینہ، بغض. ایک نہ ایک دن اللہ بتا دیتا ہے کہ یہ اس چیز میں مبتلا ہے اور جل رہا ہے. ولو نشاء لاریناکہم، اگر ہم چاہے تو دکھا دے آپ کو وہ لوگ. فلا عرفتہم بسیماہم، آپ پہچان لیں گے ان کو نشانیوں سے. ولتعرفنہم فی لحن القول، اور آپ پہچان لیں گے ان کو باتوں کی چرب کلامی سے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو. مطلب یہ کہ کلام راس جو ہوتا ہے نا، سادہ سازج، وہ بامانہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو کلام کرتے ہیں وہ بامانہ نہیں ہے، بے معنی ہے. کیونکہ مقصد بہت علماء ہیں، علماء دین کی کوئی کمی تو نہیں ہے. علماء دین کی تو کمی نہیں ہے، آپ کے ایمان کی کمی ہے اور توجہ کی کمی ہے. آئی سمجھ میں؟ ارے بھائی، مسلمانوں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن آپ کا کیا کردار ہے؟ ارے مسلمان تو کب سے ختم ہو چکے ہیں، خود ہی اسلام کے دشمن ہیں. جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے اسلام کا خود محافظ ہونا اور قیامت تک برقرار رکھنے کا عہد و پیمان کیا ہے. اسلام ایسی کسی چیز کا محتاج بھی نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ چرب کلامی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم جانتے ہیں تمہیں، یعنی ہم آزمائیں گے تم کو حتی نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم ظاہر کریں جہاد والوں کو تم میں، والصابرین اور وہ جو استقامت والے ہیں. وہی جہاد تو بالفعل کرنا ہوتا ہے، اور صابرین جو ہے وہ تیار رہنے والے ہوتے ہیں. ونبلو اخبارکم، اور ہم جانچیں گے تمہارے اندرونی حالات بھی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رک گئے رائے راست رائے خدا سے، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدا، اور اختلاف کیا پیغمبر سے، یعنی خلاف کیا پیغمبر کا، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی تھی ہدایت. وہی واضح نہیں ہے کہ دائیں پٹی بائیں پر ہو مرد عورت دونوں کی، واضح نہیں ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں قاضی خان اور باہر میں ہمیشہ فتویٰ آیا ہے کہ انگوٹی یا گڑی بائیں ہاتھ پر ہو. کیا یہ واضح نہیں ہے کہ تسبیحات نمازوں کے بعد صرف دائیں ہاتھ سے گنے جائیں؟ کیا یہ واضح نہیں ہے کہ اذان محترم ہے، احترام سے سنی جائے، اور پھر پہلے یا بعد میں اذان کے قضاء حاجت کے لیے جائے؟ کیا یہ سنت اور حدیث واضح بخاری نے کتاب اللباس میں باب قائم نہیں کیا ہے کہ جوتا پہننے میں دایاں اول ہے اور اتارنے میں بایاں اول ہے؟ تو اسی طرح آپ مسجد میں جب داخل ہوں گے تو دایاں پاؤں آگے رکھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور درود شریف، نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالے لیکن جوتے میں دائیں ڈالے، اور اللہم انی اسألک من فضلک. یہ سب واضح مسائل، اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا یہ واضح نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کا اکرام کرنا چاہیے؟ کوئی تراویح میں قرآن سنائے یا سپارے پڑھ کے ان کے گھر کو رونق بخشے، نور بخشے، اجر بخشے، خواہ وہ بیمار کی صحت کے لیے ہو یا وہ دنیا کے کسی حاجت کے لیے ہو، الگ تحقیق ایصال ثواب کے لیے کیوں نہ ہو. کما نب علیہ امام الاثر الشیخ انور وقوله ازہر و ابہر فی شرح البخاری، تبین لهم الہدا، وہ ہدایت کا سامان تو بالکل واضح ہے. آپ کہتے ہیں کہ سامع لے سکتا ہے، پڑھنے والے انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ معتزلہ کی بات ہے جو فقہ حنفی میں ابن عابدین کے دور سے پہلے کائنات میں کوئی دکھا دے مجھے. ابن عابدین نے اس پر کتاب لکھی، شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات والتحلیل، اسی نام کو میں نے برقرار رکھا ہے، شفاء العلیل وبل الغلیل فی اثبات الوصیت واخذ الاجرت علی القرآن والتحلیل. الحمدللہ ساڑھا پڑھ لے باری. یہ کہتے ہیں جی گنگوئی صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. حکیم الامت نے لکھا ہے سر آنکھوں پر، مفتی عزیز الرحمان نے لکھا ہے، مفتی کفایت اللہ نے کفایت اللہ. میں کہتا ہوں پیغمبر نے بخاری میں کیا کہا ہے؟ ان خیر ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو تم اللہ کے کتاب پر لیتے ہو. اس جگہ بخاری کتاب البیوع میں ہے، نہیں دیکھا گیا امت کا کوئی فرد جس نے اس کو ناجائز کہا ہو. اس جگہ یہ کہتے ہیں جی یہ تو غنائم کی وجہ تھی. غنائم کی وجہ کیسے تھی؟ قرآن بخاری نے اس کو 22 مقامات پر تخریج کیے، فضائل قرآن میں بھی تو لائے. تو من بعد ما تبین لهم الہدا، جبکہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے. بھائی جب پیغمبر نے ایک آدمی کو دیکھا اور انہوں نے درود شریف شروع کی، آپ نے کہا پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرو، پھر درود پڑھو، پھر دعا مانگو، تو پتہ چل گیا کہ ہر خیر کے کام کے شروع کو درود سے کرنا یا دعا درود شریف سے شروع کرنا یا آواز نصیحت خلاف سنت ہے. ترمذی شریف الدعوات الکبیر 4 احادیث، جلد اول کتاب الصلاۃ کا آخر باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعا. اتنے واضح چیزوں کو آپ نہیں سمجھ رہے. من بعد ما تبین لهم الہدا، ہدایت تو بالکل واضح ہو چکی. آپ نے کالے کپڑے شروع کر دیے، کالی گاڑیوں کو شوق سے رکھتے ہو، یہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کالے کالے کون ہیں؟ کیا یہ سودت کا ذکر خراسان کے رافضیوں میں نہیں آئے ہیں جو قرب قیامت میں ناکارہ لوگ ہوں گے؟ آپ کو اتنا پتہ بھی نہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو ایک خاتون نے دیکھتی رہی گورتی رہی. حضرت صاحب نے کہا کیا گورتی ہے؟ اس نے کہا کتنا خوبصورت چہرہ ہے, اوپر کالی پگڑی ہے. فودا وما تعمم بالسودا بعد, مرتے دم تک حضرت نے کالی پگڑی اختیار نہیں فرمائی. اور وہ جو کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر تھی, تو وہ تو ایک واقعہ ہوا نا, ایک دفعہ باندھ لو عمر بھر میں کہ ختم ہو جائے گا. لیکن فتح مکہ سے پہلے 8 سال مدینے میں اور 13 سال مکہ میں سفید, اور فتح مکہ کے بعد سفید. امام ابو حنیفہ نے تلامیس کو جو وصیت کی ان میں یہ بھی ہے نا کہ تعممو بالبیاض, سفید پگڑی اختیار کرو. اور حضرت نے فرمایا خوبصورت لباس پہنو, خوبصورت پگڑیاں باندھو. مولانا ادریس کاندھیلوی نے سیرت میں لکھا ہے کہ جنگوں کے اندر جو ملائک آئے ہیں ان کے سروں پر پیلی پگڑیاں بھی رہی ہیں. اس لیے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کا طریقہ تھا کہ پیلی پگڑی سر پہ ہوتی, رومال باندھتے تھے بڑا والا. عجیب بات ہے کہ کالی مشکل سے ثابت ہے اور متکلم بھی ہے, اور ہری تو ثابت ہی نہیں ہے بلکہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477 پر شرح و سنہ کی حدیث ہے ابو سعید کی کہ دجال کے ساتھ جو 70,000 آدمی ہوں گے, وعلیہم التیجان التیجان وعلیہم السیجان السیجان جم ساج کا تیجان جم تاج ایت تیلسان الاخضر, ہری چادر ہے. کندھے پہ ڈالو تو چادر ہے, نیچے باندھو تو دھوتی ہے, سر پہ باندھو تو پگڑی ہے, چیز وہی ہے. ہاں یہ مڑی دودھی مڑی دودھی ہو قبر یہ ہو دے, یہ مڑی دودھی ہو سڑے یہ ہو دے. من بعد ما تبین لهم الہدیٰ, بعد اس کے کہ واضح ہو چکی ان کے لیے ہدایت, پھر بھی نہیں مانتے. لن یضر اللہ شیئا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وسیحبط اعمالہم, ان قریب ضائع کر دیں گے ان کی نیکیاں. قصدن خلاف سنت کا, بھائی پیغمبر نے نہیں کہا ہے کہ 3 آدمیوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, قیامت کے دن پاک نہیں ہونے دے گا, ان سے بات چیت نہیں کرے گا. المنان احسان جتلانے والا, المنفق سلعته بالیمین الکذب ومسبل الازار, بے و خرید میں جھوٹی قسم کھانے والا اور مرد ہو کے پانچے نیچے کرنے والا, ٹخنوں سے ٹخنوں کے اوپر کرو. کیا پیغمبر نے نہیں کہا ہے کہ آپ نے نماز تو پڑھی لیکن آپ کے پانچے ٹخنوں پہ تھے, اس لیے اللہ ایسی نماز قبول نہیں کرتے. ابو داؤد کتاب اللباس. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید نہیں کی ہے کہ ایسے ایسے علامات سے بچے, اور ان میں اس شخص کا بھی تذکرہ ہے جس کو منع کیا جاتا تھا اور منع نہیں ہوا, زمین پھٹ گئی اور وہ اندر چلا گیا. فویت جل جلو الیوم القیامہ, قیامت تک غرق ہوتا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ بعض فقہا نے جو لکھا ہے کہ یہ کراہت تنزیہ ہے, نامناسب بات کہی ہے. کراہت تنزیہ پر وعید نہیں ہوتی, یہ تحریم کی باتیں ہیں. کیا یہ بخاری اصح میں موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر کی شہادت سے پہلے صہیب رومی آئے اور واویلا کر رہے تھے اور عمر کے محامد اور مفاخر ذکر کرتے تھے, جب مڑ گئے عمر نے کہا واپس بلاؤ, فرمایا اخی ارفع صوبک, پانچے اوپر کرو. لئن اتقى لربک, اس سے اللہ خوش ہوگا. وانقى لثوبک, کپڑا بھی صاف ہوگا. کیا یہ بخاری مسلم کے اصح فی الباب حدیث نہیں ہے؟ وفات کے وقت حضرت عمر کہتے ہیں آپ نماز کے وقت لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ پانچے اوپر کرو. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. من بعد ما تبین لهم الہدا لن یضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالہم, جو قصدن فقہ اور سنت کے خلاف کرے, وہی ننگے سر نماز ہو رہی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائیو سر ڈھانکو, آپ نے الٹا فتویٰ دے دیا کہ جی مسجد میں جو ٹوپی ہے اس سے نماز نہیں ہوتی. غلط, فوش غلط. جب یہ فتویٰ صادر ہوا تو میں نے لدھیانوی اور نظام الدین کو کہا یہ فتویٰ غلط ہے. چنانچہ کافی سالوں بعد سراوگوٹ جامع مسجد عمر میں مولانا لدھیانوی نے کہا کہ ہم نے غلط فتویٰ دیا، ہمارا خیال تھا کہ یہ اپنی ٹوپیاں لائیں گے، وہ بھی نہیں لائے اور ہمارے ساتھ اب ننگے سر کھڑے ہوئے. مگر مجال ہے کہ احسن العلوم کے جہاں جہاں اثرات ہوا کوئی ننگے سر نماز تو پڑھے ذرا. وہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس کو صف سے نکالو. میں نہیں، پہلی صف سے مسجد سے نہیں نکالتا. مشرف نے تو کہا، کراچی میں سے ایک مفتی صاحب ہے، وہ جھاڑی منڈے کو صف سے نکال مسجد سے نکالتے. مجھے بریگیڈیئر احسان نے فون کیا، اس کا کیا نام ہے؟ کہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محمد ذر علی خان. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہتے میں مشرف صاحب کو لے آؤ. میں نے کہا لے آئے. ان شاء اللہ تعالیٰ تیسری صف میں تم دونوں کھڑے ہوں گے، مسلح بھی ہم ڈالیں گے. کہاں آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کی تو اور شہرت ہو جائے گی. میں نے کہا ہم شہرت پہ تو لعنت کرتے، ہم احادیث و فقہ کے پابند ہیں، ہمیں شہرت سے کیا لینا دینا ہے. ہمارے دارالفتا والے بھی کبھی کبھی ڈے پہ پے ڈے پے ڈے پے. میں نے کہا یہ اس طرح فتوے میرے پاس لے آؤ. میں نے ایک وقت میں 44 کتابوں کی جلد اور صفحے لکھوائے جس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. مسئلہ کس طرح لکھا ہے ذرا علماء دین غور سے سن لے. لیکن افسوس کہ غریب المحل میں ہے، کتاب الصوم میں ہے. کتاب الصوم میں کہتے ہیں کہ کیا رمضان کے روزے میں داڑھی اور مونچوں کو تیل لگا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں لگا سکتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ داڑھی بھی تو ہونا چاہیے. تو پھر داڑھی کا مسئلہ لکھ دیا کہ ایک مشت سے کم کرنا کسی نے جائز نہیں کہا، اور بالکل منڈوا دینا جیسے مغاربہ و خنسا ہجڑے منڈواتے ہیں، کسی نے اس کو جائز نہیں کہا ہے. تو جب اس کو مغربی شخص کہتے ہیں اور خنسا کہہ رہے، تو خنسا تو بعد النساء کھڑے ہوں گے نمازوں میں. یہ عبارت ہے اصل. اب جتنے بھی فقہ کی کتابیں شان ورشا صاحب، تو یا کتاب الصوم میں نشان لگانا پڑے گا آپ کو. میں نے ان کو انورشا کو کئی دفعہ کہا کہ مجھ سے تمام اختلافی مسائل سمجھ لو، میں نہیں ہوں گا اور مولوی تجھے باتیں سنائیں گے اور تجھ میں کتابیں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی. وہ تو میں نے پہلے سے دیکھ لیا ہے. تو آپ تمام نشان لگائے تاکہ آپ شیر کی طرح گرجتے ہو اور حق کا بول بالا اور باطل اور بدعت کا منہ کالا ہو. یہ حوالے کوئی تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے تگودو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے راتیں کاٹنی ہوتی ہے، اس کے لیے زندگی قربان کی جاتی ہے، اس کے لیے آرام اور راحت ختم کی جاتی ہے. اس لیے اتنے مختصر عمر میں کیا کیا احوال اور بیماریاں لاحق نہیں ہے. لیکن الحمدللہ چشمہ فیضان جاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری ساری رکھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اللہ اللہ. ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ ضائع کرو اپنے نیکیاں. اگر خدا اور رسول کی اطاعت نہ ہو تو یا تو عصیان ہوگا، نافرمانی یا بدعت ہوگی، ہر دونوں میں اجر ضائع ہے. ولا تبطلوا اعمالکم سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ لازمًا نفل بالشروع، کوئی کام شروع میں تو نفل ہے لیکن شروع کرنے کے بعد آپ کو پھر اختیار نہیں ہے توڑنے کی، پورا کرنا چاہیے. اگر توڑ دیا تو واجب ہو جائے گا اس کا پورا کرنا. لازمًا نفل بالشروع، کن شرع وقایا ہدایا نقایا بنایا عنایا چلپی. تحفظ اعمال ضروری ہے. ولا تبطلوا اعمالکم، شانور شاہ صاحب نے کہا نا کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ اگر منہ سے کہہ دیا کہ للہ علیہ نصوم تو روزہ رکھنا واجب ہو گیا، للہ علیہ نصلی تو نماز واجب ہو گئی. تو فرمایا یہاں تو صرف کہنا ہے، ادھر سے شروع بھی کر لیا. سمجھ رہے بات کو؟ صرف کہنا نہیں بلکہ ارتکاب عمل ہو گیا، مباشرت العمل شروع ہو گیا. اب بھی واجب نہیں تو کب ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں ما فہم القرآن والسنہ الا ابو حنیفہ النعمان. ان الذين كفروا بشك وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور وہ رک گئے اللہ کے راستے سے ثم ماتوا پھر مرے وہم کفار اور وہ حالت کفر میں ہو فلن یغفر اللہ لہم ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو. علماء نے استدلال کیا ہے کہ کفر جب ممتد ہو جائے الی الوفات تو اس کے لیے حسنات آخرت کی دعا ناجائز ہے. ان کے زندوں کو بھی آپ تعزیت جو کریں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت پر صبر دے, لیکن مغفور مرحوم اس کو نہیں کہہ سکتے. فلا تہینو پس تم سستی نہ کرنا وتدعو الی السلم اور دعوت دیتے رہو اسلام کی وانتم الاعلون تم ہی کامیاب ہوں گے واللہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے ولن یترکم اعمالکم ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا تمہاری نیکیاں وترا یترو ہلک یہلکو وتیر کے معنی مہلک اللہ وتر لانه یعنی مہلک محی و ممیت انما الحیات الدنیا لعب و لہم بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. کھلاڑی جو ہے نا شاہد افریدی بیمار ہے, اللہ اس کو صحت شفا دے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وہ دے دے گا تم کو تمہارا اجر. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور نہیں پوچھے گا تم سے تمہاری مالداری. مال کیا ہے وے؟ امام ابو یوسف سے منقول ہدایہ کے اندر مال غاد دن ورائے ہو, صبح آیا شام کو چلا گیا. پھر تمہیں تنگ کرے بہت زیادہ مانگے تب خلو تم تو بخلی کرو گے. ویخرج ادغانکم اور یوں نکال لے گا تمہارا کینا. ہا انتم ہا اولائے ہاں تم وہی لوگ ہو. تدعونا تمہیں پکارا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. فمنکم من یبخل تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں. ومن یبخل جو بخل کرے فانما یبخل عن نفسی پس وہ بخل کرے گا اپنے بارے میں, نقصان اس کو پہنچے گا. واللہ الغنی اور اللہ بے پرواہ ہے. وانتم الفقراء اور تم فقراء و حاجت. ہر شخص کو نبی اور رسول نماز پڑھ کر کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام, اے آپ سلامت ہے اور سلامتی آپ سے ملے گی. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. یا اللہ آپ دے تو کوئی لے نہیں سکتا, آپ نہ دے کوئی دلا نہیں سکتا. اور جب آپ فتح کرتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ نصر العبدہ وحزم الاحزاب وحدہ, اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے پیغمبر کی مدد کی اور دشمن کے لشکروں کو خود شکست دی. بھئی فقراء ہے کیا مطلب ہے؟ بادشاہ بھی فقیر ہے, فقیر نہیں ہے. پیشاب بند ہو جائے گا تو حکیم کے پاس دوڑے گا یا نہیں؟ پاخانہ بند ہو جائے گا تو کیا موت یقینی نہیں ہوگی؟ نور الدین زنگی کس چیز سے مرا ہے جس نے ایک وقت میں 14 یہود و نصارہ بادشاہ زنجیروں سے باندھے ہوئے تھے؟ حضرت صاحب کو خواہش تھی کہ میں کھانے کے لیے وقت نہ نکال سکوں, میں کوئی صفوف کھاؤں کہ طاقت توانائی بحال ہو, تو ایسے حکیم طبیب تو مل جاتے ہیں. انہوں نے صفوف بنایا, حضرت صاحب اس کی چٹکلی لے کے ہوا میں اڑتے تھے, لیکن کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ اب پیشاب پخانے کے راستے بند ہو گئے. اور پیشاب پخانے کے راستے جب بند ہو جاتے تھے پھر وہ کھلتے نہیں ہیں. اسی سے حضرت کا وصال ہو گیا. دیکھیے الروزتین بے اخبار الدولتین, ابو عبد الرحمن ابو شام مکی, اے نوریہ و صلاحیہ. واللہ الغنی اللہ غنی ہے, اللہ کو نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی حاجت ہے نہ کوئی حادثہ ہے نہ کوئی بیماری ہے. نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت. اللہ اللہ احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی. وإن تتولوا اور اگر تم نے منہ موڑا یستبدل قوما غیرکم بدل دے گا قوم تمہارے علاوہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر دین و ایمان سریا ستارے تک پہنچ گیا اس کی اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے کہ اس کو واپس لا کے لوگوں میں نافذ کریں گے. جلال الدین سیوطی نے اس پر کتاب لکھی ہے تمیز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ, کہ اس کا مصداق امام ابو حنیفہ ہے. اب دیکھو نا, آج فجر میں میں نے بیان کیا کہ ہم حیران ہیں کہ ہم سے ناشکری ہوئی جس کی وجہ سے درس اور مدرسے بند ہو رہے ہیں یا طلباء ناشکر ہیں. تو میں نے مثال دی کہ ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں, جنید اس فکر و اندوہ میں ہے کہ بھائی تو پورا تمام درسگاہ جو ہے نا اور سارے درسیات آن لائن ہو جائے, لیکن تفسیر شروع کرتے وقت 25 تھے, وہ آج میں نے پوچھا ناظم سے تو 8 رہ گئے. داخل دے ایمان دے. تو جس طرح ہمارے سامنے 800, 1000, 1200, 2000, 3500 کی نفری تک سامنے آئی ہے اور ڈیلی ان کے لیے بھینس اور گائے کٹتی تھی, الحمدللہ اللہ پھر وہ زمانہ اور وہ دن اور موسم لائے. ابھی بھی ہم نے 45 کے قریب گائے اور بچھڑی خاص تفسیر کے لیے رکھی, اور پھر ان ساتھیوں نے بتایا کہ اے جو آن لائن سلسلہ ہے یہ ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے لوگ سن رہے ہیں. تو آیت بھی یہی کہہ رہی, اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ نہیں ہوں گے تمہارے جیسے. علماء نے لکھا ہے کہ جب مکے کے لوگوں نے ناقدری کی تو مدینہ منورہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے قدر و شناسی عطا فرمائی, اور انہوں نے وہ خدمت کی, وہ مواخات کی, وہ امداد کی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی نصرت اور ان کی امداد اور اللہ کی رضا کی کوششوں کا ذکر کیا. اولئک هم المؤمنون حقا, اور فرمائے پکے مومن ہیں, لهم مغفرۃ ورزق کریم. وبهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا. الحمد للہ رب العالمین, نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. بہت لوگ مرے ہیں آج, مسکین مرا ہے, خدا بخشش فرما. اور وہ قاری نسیم الدین مرے ہیں, یا اللہ بخشش فرما. ہاں ہاں ہاں, جہانگیرے میں محمد انور شاہ کی والدہ کے سگے ماموں کی بیوی یعنی ممانی وہ فوت ہوئی ہے, یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما, اور سارے خاندان کو, ان کی والدہ و گھرانے کو بھی صبر و اجر عطا فرما. جامعہ کے ناظم اعلیٰ مولانا سہیل احمد خان گھر گئے ہیں اور وہاں پر بہت ہی تیز و تند بخار نے پکڑا ہے, بڑی پریشانی ہے ان کو بھی اور ہمیں بھی. اللہ تعالیٰ جلدی صحت قابلہ شفا عاجلہ عطا فرمائے, اور یہ جو کورونا وائرس وغیرہ کی بلا و آفات ہے اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے اس کو ختم کرے. جو بیماران ہیں رب العزت ان کو صحت شفا دے, جو فوت ہو چکے ہیں ایمان پر اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, جن بلاد میں اور جن ملک اور اوطان میں یہ مرض موزی چڑھا ہوا ہے یا اللہ اپنی طاقت سے اسے توڑ دے. اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اللہم حل المشکلاتنا وقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنت والفقہ والقرآن. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان, فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد.